أعوذ بالله من الشيطان اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا بالقاسم محمد الطاهرين، واللعنة القائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. صلوات على محمد. تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے، جس نے مجھے قوت گویائی اور آپ کو قوت سماعت سے مشرف کیا، اور تمام درود و سلام و نظرات مقدسات کے لیے جن کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں روا ہو جاتی ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. سامعین محترم، حاضرین گرامی، قد سورہ مبارکہ واقعہ کے تفسیر کے حوالے سے گفتگو جاری گزاری. نعمتوں کا تذکرہ سابقین کے لیے ہو چکا، وہ سابقین کے جو خدا کی بارگاہ میں مقرب ہیں. لفظ قربت کی وضاحت تو انشاءاللہ آنے والی ہے، اور بہت مشکل ہے وضاحت قربت، لیکن پہلے مسائل روزہ کا کچھ بیان بھی ہو جائے. مسائل روزہ میں پہلا مسئلہ روزے میں خوشبو لگانے کے حوالے سے، دوسرا مسئلہ چھ قسم کے مختلف انجیکشنز کے استعمال کا مسئلہ، تیسرا مسئلہ روزے میں وومیٹ کے حوالے سے مجتہدین کی آرا کا مسئلہ، چوتھا مسئلہ روزے کی حالت میں سوئمنگ کرنے کا مسئلہ. یہ چار مسئلے. آغاز کرتے ہیں خوشبو کے حوالے سے. کچھ مسائل غلط نشر ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سی باتیں بے مقصد بھی سامنے آ جاتی. صاحبان علم فہم کا مجمع ہے مکروہات روزہ کے باب میں تمام مراجع نے ایک مکروہ کو بیان کیا، اس کا نام ہے خوشبودار گھاس کو سونگنا. شیاف کا استعمال، خوشبودار گھاس کا سونگنا، یہ گھاس ہمارے یہاں تو عام طور پہ نہیں پائی جاتی، کچھ عراق اور ایران کے پاس علاقوں میں اس کا پایا جانا بیان کیا گیا، اور اگر بالفرض پائی بھی جائے ہمارے اور آپ کے شہروں میں تو اسے اٹھا کر سونگنا یہ کراہیت روزہ ہے. اور کراہیت اس طرح آنکھ میں دوا ڈالنا جبکہ اس کا ذائقہ یا مزہ حلق تک نہ پہنچے مکروہ ہے، یا انسان کا خون نکالنا مکروہ حالت کا روزہ میں، کمزوری پہنچانے والا کوئی کام کرنا مکروہ حالت روزہ میں، بار بار بے مقصد پانی منہ میں ڈالنا، کلیاں کرنا جبکہ پانی حلق میں نہ بھی گیا ہو تب بھی مکروہ ہے۔ تو ایسے مکروہات کے باب میں خوشبودار گھاس کا سونگنا، سوال باقاعدہ استفتہ موجود ہے میرے پاس، پوچھا گیا مراجز یہ بتائیے کہ کیا حالت روزہ میں خوشبو لگا سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں بالکل لگا سکتے، بلکہ بعض مراجع سے سوال کچھ اس طرح سے ہوا کہ کیا روزے کی حالت میں خوشبو لگانا سنت یا مستحب ہے؟ جواب ہے ہاں سنت بھی ہے مستحب بھی ہے۔ رہی بات اعتکاف کے مسئلے کی، وہ الگ ہے۔ اعتکاف کے بعض مسائل احرام کے مسائل سے مشابہت رکھتے ہیں اختلاف کے ساتھ، اختلاف اور اتفاق دونوں اعتبار سے پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ ابھی اعتکاف کا بیان شروع نہیں کر رہے لہذا اس کو چھوڑ دیں گے۔ بس یاد رکھیے اگر کہیں خوشبو کے بارے میں کوئی سوال پیدا بھی ہوگا تو روزے کی وجہ سے نہیں ہوگا، اعتکاف کی وجہ سے ہوگا۔ سوال نمبر ایک مکمل، سوال نمبر دو، انجیکشن کا استعمال، کون کون سے انجیکشن حالت روزہ میں انسان کو لگوانے چاہیے، اجازت ہے اور کون سے منع ہے؟ کچھ انجیکشن وہ جو وٹامنس کے ہوتے ہیں، کچھ وہ جو خوراک کے بدلے تقویت پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ وہ جو انسان کو بے ہوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ وہ جو انسان کے درد کے خاتمے کے لیے ہوتے ہیں، پین کلرز، کچھ وہ جو انسان کے مرض کے علاج کے لیے ہوتے ہیں، میڈیسنز والے انجیکشن۔ اس میں آیت اللہ خمینی مرحوم اور آیت اللہ سید علی خامنائی اور آیت اللہ تبریزی کہ تین بڑے مراجع کہتے ہیں کہ آپ پر احتیاط واجب ہے کہ آپ ان انجیکشن سے پرہیز کیجئے جو غذا کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اصل بحث کیا ہے کہ روزہ حلق سے کسی شے کے نہ اتارنے کا نام ہے، تو کیا حلق کے ماسوا اگر کہیں سے انجیکٹ کر دیا جائے تو کیا جائز ہے یا حرام؟ یہ اصل بحث ہے۔ دو مراجع، ان تین مراجع نے تو منع کیا، احتیاط واجب لگائی، اور احتیاط واجب بہت آسان راستہ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی کے آپ مقلد ہیں، بقا بر تقلید میت آیت اللہ سید علی خامنائی سے باقی ہیں، اور آیت اللہ خامنائی نے بھی احتیاط واجب کہا اور آپ کے مرحوم مجتہد نے بھی احتیاط واجب کہا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کے بعد آیت اللہ سیستانی عالم فل عالم ہیں، تو آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ جائز ہے انجیکشن وہ بھی لگانا جو غذا کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ کتنا آسان ہے مسئلہ شریعت، آیت اللہ خوئی کے یہاں بھی نظریہ یہی تھا کہ تمام انجیکشنز کی اجازت تھی جو آپ لگا سکتے ہیں حالت روزہ کے اندر، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ البتہ بعض غیر معروف مراجع نے احتیاط مستحب لگائی، مسئلہ نمبر دو مکمل ہوا۔ مسئلہ نمبر تین، حالت روزہ میں کیا انسان سوئمنگ کر سکتا ہے یا سوئمنگ چھوڑ دیجئے غسل التماسی کر سکتا ہے؟ اور اگر غسل التماسی کر لے تو کیا اس کا روزہ اور غسل دونوں صحیح ہوں گے یا باطل؟ مسئلے کا جواب آیت اللہ سیستانی کے یہاں بالکل واضح ہے، اگر جانتے بوجھتے ہوئے کسی شخص نے حالت روزہ میں اپنے سر کو پانی میں ڈبو دیا غسل کرنے کے لیے تو غسل بھی صحیح روزہ بھی صحیح۔ اگر صرف آغا سیستانی کے یہاں، آیت اللہ خوئی کے یہاں یہ محرم مبتلات میں شامل ہے، اگر آمدن کسی نے غسل التماسی کیا کہ جانتے ہوئے کہ روزے میں یہ مبتلات میں شامل ہے تو روزہ بھی گیا غسل بھی نہیں ہوا۔ آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ تبریزی اور آیت اللہ سید علی خامنائی کے یہاں بھی جواب یہ ملا کہ اگر کسی انسان نے آمد کے بغیر جان بوجھے بغیر غسل التماسی کیا تو روزہ تو گیا، البتہ غسل اس کا درست مانا جائے گا۔ تو بہرحال حالت روزہ میں انسان اپنے سر کو پانی میں ڈبوئے اس میں اختلاف ہے. اور چوتھی اور آخری بات کہ حالت روزہ میں انسان کے لیے ان تمام چیزوں کا استعمال جو آنکھ ناک اور کان میں ڈالی جاتی ہیں, تمام مراجع کا ایک جواب ہے کہ اگر وہ مزہ یا ذائقہ حلق تک پہنچے تو آنکھ کان اور ناک میں ڈالی جانے والی دوائیاں جائز نہیں ہیں. مبتلا تو روزہ اگر ذائقہ حلق تک پہنچ جائے, اور اگر نہ پہنچے تو جائز ہے, البتہ کراہیت کے ساتھ جائز ہے. مسائل کا بیان, کیونکہ آپ کی جانب سے سوالات ابھی آنا شروع نہیں ہوئے تو لہذا وہ مسائل جو میرے پاس ہوتے ہیں بیان کر دیتا ہوں, لیکن کچھ سخت مسئلے شاید ان کا سوال کرنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا, مگر پھر بھی سلوات پڑھ لیں محمد والے. اگرچہ فلم کا حوالہ دینا تو بڑا عجیب سا ہے کیونکہ میں نے اب تک خود اس کا مشاہدہ نہیں کیا, سنا ہے صرف باثقہ افراد سے. فلم خدا کے لیے کوئی بنی تھی, نام تو خدا کے لیے تھا مگر کام بڑا مشکل تھا, اور کبھی بھی کوئی فلم شیطان کے لیے نہ کل بنی تھی نہ آج بن سکے گی, خدا کے لیے بنائی جاتی ہیں اور کام پھر شیطان کا لیا جاتا ہے. خیر, اس میں کچھ باتیں قابل اعتراض تھی جس پر اب تک شاید بحث جاری ہے میڈیا کے بعض حوالوں میں. سب سے پہلی بات کہ کیا مشرک عورت سے نکاح کرنا جائز ہے, اور کتنی بڑی جرات کے پیغمبر پر الزام کے پیغمبر نے ایک مشرک یا مشرک عورتوں سے نکاح کیا. حوالہ چاہیے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221, دو آیتوں کا حوالہ ہے, اور ان آیتوں میں پیغام یہ ہے, ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. دیکھو مشرکات سے تم نکاح مت کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. سوال جواب کا پہلا مرحلہ, دوسرا مرحلہ, ولا امۃ مومنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم. اب یہ ان جوانوں کے لیے جواب ہے جن کے دل کہیں الجھے ہوئے ہیں, ان جوانوں کے لیے. بالا امتن مومنا, اور ایک خاتون مومن خیر من مشرکا, بہتر ہے ایک مشرک عورت سے. ولو اعجبتکم, اگرچہ تمہیں اس مشرک عورت میں بڑی اچھائی نظر آتی ہو. صلوات پڑھ لیں محمد والے. یہ میں تفسیر بیان نہیں کر رہا, روایت بیان نہیں کر رہا, قرآن بیان کر رہا. دوسرا مقام سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 3, فنکحوا ما طاب لکم من النساء, بس تم نکاح کرو عورتوں میں سے ان سے جو تمہارے لیے طیب قرار دی گئی ہیں. اگر قرآن خود دعوت دیتا ہو کہ نکاح طیب عورتوں سے کیا جائے اور مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے تو کیا محمد کے لیے جائز تھا؟ البتہ یاد رہے کہ اللہ کے رسول نے ایک نکاح کیا جناب خدیجہ طاہرہ سے مکہ المکرمہ میں, اور جناب خدیجہ طاہرہ سے نکاح کی پوری ایک تفصیل موجود ہے. اس وقت تک رسول نے اعلان رسالت ہی نہ کیا تھا, تو یہ ثابت کہیں سے نہیں ہوتا کہ اعلان رسالت نہ ہو تو سب کو مشرک کہہ دیا جائے. کچھ ملت ابراہیم پر باقی رہنے والے بھی تھے, پھر باقی مدینے کے حالات اور شادیاں ہیں جن میں مسائل تو زیادہ ہیں, مگر کوئی مشرک خاتون ایسی نہیں ملتی جس سے رسول نے نکاح کیا ہو. سوال نمبر 2 تھا کہ شراب مکروہ ہے یا حرام. یہ اس فلم کے سوالات ہیں جو پیش کیے گئے میرے سامنے. گرچہ مناظرے کی عادت نہیں ہے مگر پھر بھی, شراب مکروہ ہے یا حرام, اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوتا ہے. ایک دم کسی حرام کو حلال نہیں کہہ سکتے کہ پہلے مکروہ کہو, اور جب مکروہ کے لوگ عادی ہو جائیں سننے کے تو بعد میں حلال کہنا آسان ہوگا، ایک دم حلال کہیے گا تو بات مشکل ہو جائے گی. تو حرام اے شراب حرام ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ پوچھا گیا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کھلن کھلنا سورہ مائدہ کی دو آیتیں ہیں، آیت کے نشانات 90 اور 91، 90 اور 91. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس فاجتنبوه. میں باقی تمام کا ترجمہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس میں وقت نکل جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، خمر کہتے ہیں شراب کو، کل بھی بات آئی تھی کہ شراب کیا ہے، رجسن یہ نجس سے، فاجتنبوہ اس سے بچو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. اور شیطان چاہتا ہے، یہ آیت نمبر 90 کا ترجمہ تھا 91، شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان چکروں میں ڈال کر یہ تمام کام تم سے کروا لے، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم سے بغض رکھتا ہے. مفہوماً ترجمہ کر دیا. دوسرا مقام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، کہ جہاں خداوند عالم نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا ہے، اور اعلان کا انداز کیا ہے؟ اعلان کا انداز یہ کہ شراب میں یعنی خمر میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، مگر اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. اور جو لفظ نقصان استعمال کیا وہ لکھا اسم، الف سے میم اسم، اور اسم کو قرآن نے دوسرے مقام پر گناہ کے معنی میں لیا ہے، نہ کہ نقصان دے کے معنی میں، گناہ کے معنی میں لیا. تو شراب خمر کا پینا نقصان دہ ہے، شریعت نے منع کیا. قرآن میں تین آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی جن میں بالکل واضح اعلان ہے. سوال نمبر 3، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں. موسیقی، غنا، اس کے بارے میں سوال تھا کہ انبیاء بھی گانے گایا کرتے تھے. یہ میں کفر کو نقل کر رہا ہوں کفر سمجھتے ہوئے، اور نقل کفر کبھی کفر نہیں ہوتا، صاحبان علم کا مجمع ہے. باقاعدہ نام لیا گیا میرے سامنے کہ فلاں نبی گانے گاتے تھے. کیا مطلب گانے گاتے تھے؟ کہ ان کی آواز میں ترنم تھا ایسا. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں موسیقار گلوکار تفسیر قرآن بیان کریں گے، ممبروں سے اور میڈیا سے یہی لوگ بیان کریں گے بھئی کیا برائی ہے، ہم بھی تو اللہ کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر شیطان بھی اللہ کی بات کرے تو کیا برائی ہے، مگر خدا کو وہ خدا کی بات بھی پسند نہیں جو شیطان کے منہ سے آ رہی ہو. کلمہ تو حق پن اریدہ بہیل باطل کا جملہ مولا کائنات کا یہ تلوار بن کر اب تک لٹکتا ہے کہ دیکھو کہہ تو رہے ہیں وہ کلمہ حق، مگر اریدہ بہیل باطل، اس سے ارادہ کر رہے ہیں باطل کا. یہی تو منافقت ہے کہ شیطان کبھی شیطان بن کے سامنے آج تک نہیں آیا، وہ جب بھی آیا رحمان کے لبادے میں آیا. تو خیر، تین آیتیں ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 30، سورہ لقمان کی آیت نمبر 6، سورہ فرقان کی آیت نمبر 72. یہ تین آیات میں دو نام دیے گئے گانے کو، موسیقی کو، غنا کو. ایک دیے گا زور، زے واو رے زور، قول الزور، تم بچو زور سے. اور ایک ہے لہو الحدیث، فمن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ. کچھ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو فضول اور بیکار باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ خدا کے راستے سے گمراہ کر دے. تو پورے قرآن میں گانے کو دو معنی میں لیا گیا ہے، ایک قول زور، ایک لہو الحدیث. اور معصوم کی حدیث کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے، حسن وشا کا قول ہو یا ابی بصیر کا پوچھنا مولا سے کہ مولا قول زور سے مراد کی فرمایا الغنا، کا مولا لہو الحدیث سے مراد کیا کا ناچنا اور گانا اور آلات موسیقی کا استعمال کرنا. موسیقی کب پیدا ہوئی، کس نے پیدا کی، یہ تاریخ پوری مکمل موجود ہے. کبھی اگر موقع ملا تو اس کے عنوان پر بات کریں گے. فی الحال تو اس سامے کے لیے جواب تھا جس نے کل اعتراض سلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. ہماری گفتگو تھی سورہ واقعہ میں اصحاب الیمین پر، اور کل جنت کی باتیں ہوئی تھیں اور آج بھی جنت کی باتیں ہوں گی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور پہلے فرمایا تھا اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ، میمنا دہنے ہاتھ والے، اب الفاظ بدل دیے، وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یہ دہنے ہاتھ والے، ان کا کیا کہنا یہ دہنے ہاتھ والے. اب ان کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، کیا خدا کا بہترین انداز ہے کہ پہلے اصحاب میمنا، پھر اصحاب مشما، پھر سابقون کو بیان کیا. جب مجمل بیان تھا، تفصیل نہیں تھی، خالی اناؤنسمنٹ تھا، تو انداز یہ تھا. جب تفصیل میں خدا گیا تو انداز بدل گیا، پہلے سابقون کو بیان کیا، پھر یمین کو بیان کیا، پھر مشعما یہ شمال کو بیان کرے گا. اسے کہتے ہیں لف نشر مشوش یا لف نشر غیر مرتب، یہ ایک طریقہ ہے. لیکن اس سے بات سمجھ میں آ رہی، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، اصحاب میمنا اصحاب مشما، تو مجھے ان میں رکھا جو اصحاب میمنا تھے اور میں ان میں سب سے بہتر. پھر جب اللہ نے گروہوں کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا تو مجھے ان میں سے نکال کر سابقون میں رکھا اور میں خیر سابق ہوں. اور جب خدا نے اقوام میں تقسیم کیا، قبیلوں میں تقسیم کیا، تو مجھے بہتر قبیلے میں قرار دیا. اور جب خدا نے گھروں میں تقسیم کیا تو میرے لیے بہتر گھر کا انتخاب کیا. تو تقسیم الگ الگ ہو گئی، اسی اعتبار سے آیات بھی آئی ہیں، میمنا مشعما پھر سابقون. تفصیل میں آئیے تو پہلے سابقون، اور سابقون کا کیا کہنا کہ جو کل تک جنت کی باتیں سنی تھیں یہ ہمارے لیے نہیں تھی، یہ مقربون کے لیے تھی. اور مقرب کسے کہتے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں قربت اختیار کرنے والا. بہت عمدہ جملہ استعمال کیا، متقرب نہیں مقرب. متقرب یا متقرب اسے کہتے ہیں جو خود سے قربت پیدا کرنا چاہے، اور مقرب مفعول کا صیغہ جسے خدا قریب کرنا چاہے. ہم اگر سابقون کی جانب بڑھنا بھی چاہیں تو متقرب ہوں گے، مقرب نہیں ہوں گے. اور آل محمد مقرب ہیں، متقرب نہیں ہیں. اور آئیے اصحاب یمین کی بات شروع کیجئے. ہم سب کو تمنا ہے کہ خدا ہمیں اصحاب یمین میں شامل کرے. کیا ملے گا وہاں پر؟ فی صدر مخضود، بیری کا درخت ہوگا، اور ایسی بیری کا درخت ہوگا کہ جس میں کانٹے نہیں ہوں گے. یاد رکھیے قرآن نازل ہوا اس مقام پر کہ جہاں بہت سی باتیں تھیں اور نہیں تھیں. اگر قرآن پاکستان میں نازل ہوتا یا پاکستان کے ماحول میں نازل ہوتا تو شاید بیری کا درخت کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا، شاید نہ کیا جاتا. مگر عربی ماحول میں کھجور کے درخت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت بیری کے درخت کی ہے. بیر چھوٹے چھوٹے پھل، بیر. اور جو میتوں کے احکام سے واقف صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آب صدر اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، بیری کے پتے کا پانی. طائف کے راستے میں لائن سے بیری کے درخت موجود تھے، اور عرب تمنا کرتے تھے کہ ہمیں جنت میں کیا ایسے درخت ملیں گے. تو خدا نے ان کی تمنا کو دیکھتے ہوئے کہا نہیں، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود، ایسی بیری کے درخت ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہوں گے. اور جب کانٹوں کی بات یاد آئی تو مجھے ایک روایت یاد آ گئی، کہیں تو بیان کر دوں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ،
ہے.
یہ میں نے آج بیان کیے اور حالت سے روضہ میں بیان کیے اس لیے مطمئن ہوں. سوال کیا کہ مولا بتائیے نماز میں نیند کیوں آتی ہے. ابھی ایک ایسا مسئلہ ہے اس سے کبھی کبھی ہم بھی دو چار ہو جاتے ہیں. نماز میں نیند کیوں آتی ہے؟ فرمایا کیا کبھی کانٹوں پر نیند آتی ہے؟ نیند تو ہمیشہ پھولوں کی سیج پر آتی ہے. جب نماز میں روح کو سکون ملتا ہے تو آنکھیں بھاری ہونے لگتی ہیں. کچھ لوگ ہوئے ہیں جنہیں واقعی نماز میں نیند نہیں آتی, بہت غور کیجیے گا, اور کچھ لوگ ہوئے ہیں جنہیں نماز میں نیند آتی ہے. تو خیر یہ کانٹوں کی بات تھی اور یہاں وہ بیری کے درخت جن میں کانٹے موجود نہیں. فی صدر المقصود مقصود و تلح منضود. اور دوسرا ان کا انعام کیا ہے؟ ایک پھلدار لٹکے ہوئے بوجھ والے پھل جن میں ویٹ پایا جاتا. کہتے ہیں جن کے پتے بہت لمبے ہوتے ہیں. بعض نے لکھا کہ کیلے کے درخت خدا کیا کھلائے گا؟ یہ بیر وہ نہیں ہوں گے. اس کے تین ترجمے کیے گئے کہ بیری کا درخت, میں نے ایک بیان کر دیا کہ عرب میں ماں مشہور تھا. بیری کا درخت اس لیے بھی کہ جنت میں بیر کی طرح مشابہ پھل ہوں گے مگر ان میں کانٹے نہیں ہوں گے. نمبر تین, خدا نے سدرۃ المنتہا کہہ کر ایک اور سدرہ کو یاد کیا ہے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ شجر طیبہ یا شجر طوبہ علی ابن ابی طالب کے گھر میں اس کی جڑ ہوگی اور شاخیں ہر مومن کے گھر میں پہنچیں گی. وہ بھی ایک درخت ہے. سدرہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک درخت ہے. جبکہ مراد درخت نہیں بلکہ خدا کی خاص نعمتیں ہیں. اب جنت کی نعمتوں کو ہم صرف مشابہ بیان کر سکتے ہیں, اصلا بیان بھی نہیں کر سکتے. کیلے کے درخت ہوں گے جو بالکل پھلوں سے لدھے ہوئے ہوں گے. ظل ممدود. اور اصحاب یمین کی تیسری نعمت ہے کہ ظل ممدود ہوگا, ایک بہت لمبا سایہ ہوگا ان کے لیے. ایک درخت سائے میں جب گھوڑا سوار سفر کرنا شروع کرے تو 100 سال چل کر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. کاش میں کھل کر بیان کر دیتا کہ شوق بہشت کی باتیں کیوں کر رہا ہوں. کہ یہاں مجلس میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے. کہ جب باہر کے ماحول میں آپ نکلیے اور آپ کو دنیا کی چاہتیں اپنی جانب کھینچے تو رک جائیے. یہ دنیا کی چاہتیں, یہ دنیا کے سارے ثمرات, یہ دنیا کی ساری نعمتیں, یہ سب فانی ہیں. اگر خدا کے نام سے ملیں تو یہ بقا پائیں گی ورنہ بقا نہیں پائیں گی. اور اگر آج حرام کو چھوڑ دیا تو کل حلال اتنا ملنے والا ہے. ایک مومن جنت میں داخل کیسے ہوگا سن لیجیے. امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت, ایک مومن جنت میں داخل کیسے ہوگا, اس کی ایج کیا ہوگی, اس کا رنگ کیا ہوگا, اس کی زبان کیا ہوگی. حضرت آدم کے برابر قد ہوگا, کیا کہنا. حضرت یوسف کے چہرے کی مانند جمال لیے اس کا چہرہ ہوگا. بہت عجیب, اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی. روایت پیش کر رہا ہوں کیوں. آج دنیا میں انسان اگر خدائی احکام کو سمجھ لے تو کل اس کے لیے آسانیاں ہیں. داڑھی کی تاریخ کیا ہے؟ حضرت آدم نے, اب جو کچھ بھی آپ ان کو کہیے, انہوں نے دعا مانگی تھی, پروردگار میرے چہرے پر زینت عطا کر دے. تو رات کو سوئے, صبح کو بیدار ہوئے, وقت طلوع فجر, تو آپ نے اپنے چہرے پر کچھ بال محسوس کیے. پوچھا ما ہذا پروردگار, یہ کیا؟ کہ یہ آدم تمہاری اور تمہاری اولاد کے لیے دنیا میں زینت کا ذریعہ ہے، دنیا میں زینت کا ذریعہ ہے. خدا نے مردوں کے چہرے پر داڑھی اس لیے رکھی کہ امام فرماتے تاکہ عورتوں سے ان کی شباہت الگ ہو جائے، چہرہ دھوپ کی شدت سے محفوظ ہو جائے. مگر جب دھوپ نہ ہو تو داڑھی کی کیا ضرورت ہوگی؟ مگر دنیا میں نہیں. سلوات پڑھے محمد والے جو لفظ استعمال ہوا کہ جنت میں جانے والا امرد ہوگا، اور عربی میں امرد کہتے ہیں بالکل شگفتہ چہرے والے کو، یعنی عاقل اور بالغ ہونے سے پہلے جو ایک بچے کا چہرہ ہوتا اس میں نرمی ہے، شگفتگی ہے، جنت میں جانے والا بالکل ایسے ہوگا. آج اگر خدا کی بات مان لیجئے تو کل جنت میں داخلہ ہے. بچے مجھے داڑھی کی پورے مسائل بیان نہیں کریں، مگر کم از کم اتنا سن لیجئے کہ قدموں کی بات تو وہ لوگ کرتے ہیں جو قدموں سے داڑھی کو ناپا کرتے ہیں. مہاراج نے خاص جملہ کہا ہے کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے وہ داڑھی ہے. اب اتنی چھوٹی کیجئے جتنا عرفیت میں اسے داڑھی کہا جا سکے، اور اگر چھوٹی کرنے کی وجہ سے داڑھی نہ کہا جا سکے تو شاید رکھنا نہ رکھنا برابر نہ ہو جائے. بہرحال ائمہ معصومین کے یہاں، انبیاء کے یہاں، اور آپ دیکھنا چاہیں تو اپنے مشتہرین کے یہاں داڑیاں کچھ لمبی ملتی. خیر بات بہت آگے پہنچ گئی. ظل ممدود کیا ہوگا؟ اتنا بڑا سایہ درختوں کا کہ ایک اگر گھوڑے سوار 100 سال چلے تو سایہ ختم نہ ہو. جنت میں ایک مومن کی کیا حیثیت ہوگی کہ اگر ساری دنیا کے افراد کو دعوت دے دے، ساری دنیا، تو نہ اس کے یہاں کھانے کم پڑے اور نہ جگہ کم پڑے. اس دنیا سے 2 گنا زیادہ ایک مومن کا رہائشی پلاٹ ہوگا. کیا ایک بالشت پر آج لڑائیاں ہوتی ہیں؟ خاص طور سے جب پرانے ٹوٹے ہوئے گھر دوبارہ بنائے جاتے ہیں تو کچھ ایک آدھ بلاک آگے پیچھے کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ سوچئے، کیا کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ایک آدھ بلاک آگے بڑھا دیا تو نہ کمرہ بن سکتا ہے، نہ واش روم بن سکتا، کچھ نہیں بن سکتا، البتہ جہنم میں مقام بن سکتا. اگر آج کسی کا حق نہیں روکا تو کل اتنی بڑی زمین ملے گی کہ پریشان ہوں گے. 70 درجے اگر ہیں اور 1 درجے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہے، لیکن جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے. معصوم فرماتے ہیں مگر والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. کہ 5ویں امام کی حدیث تھی، خود رسول خدا کے الفاظ یہ ہیں کہ قاطع رحم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. بوڑھا زانی جس نے حالت ضعیفی میں بھی زنا جیسے جرم کو نہ چھوڑا ہو تو جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا، گرچہ وہ 1000 برس کی مسافت سے آتی. نمبر 3، زمین پر تکبر سے اپنے لباس کو گھسیٹ کر کھینچ کر چلنے والا. کبھی کبھی اگر پرانے ملکاؤں کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو جناب وہ سنبھالنے کے لیے ان کا بڑا سا غرارہ کہتے ہیں، کیا شرارہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا شر کی بات ہے کہ وہ اس کو سنبھالنے کے لیے 4 خواتین ساتھ چلتی تھی، اور چھوڑ دیجئے تو پورے زمین پر صفائی بھی ہوتی تھی. یہ تکبر اگر کوئی اس طرح سے چلے، یہ صرف سمجھانے کی مثال تھی، تکبر کے لیے لباس کا نیچے ہونا ہی کافی نہیں ہے. کبھی کبھی مزاج بھی اتنے بگڑ جاتے کہ چھوٹے لباس میں بھی انسان متکبر ہو جاتا ہے. تو خیر متکبر شخص خدا کو تکبر پسند نہیں ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا، 1000 سال کی مسافت سے آتی. اور 4th اور آخری بات، ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. ذرا سوچئے ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا، 1000 برس کی مسافت سے آتی ہے، اور میں نے چھوڑ دیا باقی اصحاب یمین کی اگلی نعمتوں کو کل کے لیے. تو کل سے پھر جنت کی باتوں کے بعد پھر دوزخ کی باتیں شروع ہونے والی. لیکن خوشبو آتی ہو، پھول میں خوشبو آتی ہو، آپ اسے کسی کمرے میں بند کیجئے تو خوشبو بند تو نہیں ہوتی. آپ پھل کو روک سکتے ہیں یا پھول کو روک سکتے ہیں، مگر خوشبو کو بند نہیں کر سکتے. کتنا دور ہے خدا کی رحمت سے وہ کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. اور آئیے، جنت کی خوشبو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ اس کے لباس سے بدبو آ رہی ہے. اس نے اتفاق ہے کہ یہ دو باتیں آپس میں مل گئیں. اگر عصر کے وقت روزے دار کے منہ سے بو کا آنا، یا اونٹوں کو چرانے والے اویس قرنی کے لباس سے بدبو کا آنا، اور جب اللہ کے رسول کا واپس لوٹ کر مدینے میں آنا اور آ کر سوال کرنا اپنے اصحاب سے کہ کیا مجھ سے ملاقات کو کوئی آیا تھا، تو لوگوں کا ناک منہ چڑھا کر کہنا کہ ہاں ایک آیا تھا اونٹوں کا چروا. اور اللہ کے رسول کا ان کے انداز کو دیکھ کے ارشاد فرمانا، ہاں وہی چرواہا، جنت کی خوشبو یہاں چھوڑ گیا ہے. کیا کمال کی بات ہے، سچے پیغمبر کی. اور یہ متفق علیہ روایت پڑھ رہا ہوں، اویس روزے دار کے منہ کی بو خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر خدا کے لیے روزہ رکھا ہو. تو پھر اویس کے کپڑوں سے آنے والی بو خوشبو میں تبدیل ہو گئی، مگر اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ اویس اپنی ماں کے پاس خدمت کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کو خط لکھا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں مگر ماں مجھے روکتی ہے، مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی، اتنی محبت کرتی. جواب اللہ کے رسول نے لکھا اویس کو کہ اویس تم اپنی ماں کی خدمت میں رہو، اور جب تم اپنے ماں کے چہرے کو دیکھتے ہو تو گویا میری زیارت کا ثواب تم کو مل جاتا ہے. رسول خدا کی زیارت کا ثواب. اویس بالآخر اجازت ملی کچھ عرصے بعد تو رسول کے پاس آئے، مگر رسول مدینے میں نہیں تھے. اویس ماں کے وعدے پہ واپس لوٹ گئے، رسول نے آ کر یہ خبر دی. تو پتا چلا اگر ماں کا نافرمان ہو تو 1000 برس کی مسافت سے خوشبو نہیں سونگتا، اور اگر ماں کا فرما بردار ہو تو جنت کی خوشبو ساتھ لے کر چلتا ہے. اور کبھی فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ میں جانب یمن سے رحمان کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. عزیزان محترم، جانب یمن سے رحمان کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. فرماتے ہیں اویس میں تمہاری زیارت کا مشتاق ہوں. اویس رسول خدا کی زندگی میں زیارت نہ کر سکے مگر صحابی کہلائے. اور جب صفین کے جنگ کے موقع پر مولا کائنات کا لشکر تیار تھا اور سب آمادہ تھے چلنے کے لیے، مگر مولا نہیں قدم آگے بڑھاتے تھے. پوچھا لوگوں نے، مولا اب تو دیر ہو رہی ہے، سب تو آگئے، کون باقی ہے؟ فرمایا ہاں ابھی آنے والا باقی ہے. کچھ دیر بعد دھول مٹی اٹھی اور ناقے پر آتے ہوئے سوار شخص کو دیکھا، قریب آیا تو وہ ویسے قرنی تھا. اس کے لیے امام رک گیا زمانے کا. پہچانیے اس کو یہ مرتبہ حاصل کیسے ہوا جو مستجاب الدعوات ہو گیا اور خواجہ کہلایا گیا، جو بغیر رسول کو دیکھے ہوئے صحابی رسول بن گیا. اس کے ساتھ جنت کی خوشبو چلنے لگی، اس نے ماں کی دعائیں کیا لی ہوں. اور مجھے ماں کی دعاؤں سے ایک اور شخص یاد آ رہا ہے، تو کربلا کے میدان میں جہنم میں جاتے جاتے ماں کی دعا سے جنت میں آ گیا. کون؟ اسے فاطمہ زہرا کی معرفت نصیب ہو گئی. اور ابن یزید الریاحی, تفسیر کا وقت ختم ہو گیا, بس دو جملے مسائل کے. اور نے گناہ کیا کیا تھا یہ آپ سب جانتے ہیں. امام کو نہر کے کنارے سے ہٹا کر بیچ صحرا میں لا کے گھیر لیا تھا, یہ حر کا جرم تھا. مگر جب حر نے امام کے لجام فرس کو موڑنا چاہا تھا تو امام نے غصے میں یا جلال میں آ کے ارشاد فرمایا تھا, حر تو چاہتا کیا ہے, ہمیں واپس جانے دے. کہ خطوط لے کر آیا ہوں جو کوفہ کے افراد نے بھیجے تھے, تو کیا چاہتا ہے. حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر نے سر جھکا کر کہا, فرزند زہرا اگر کوئی اور مجھے یہ جملہ کہتا تو اس کا جواب بھی پاتا, مگر میں آپ کی ماں کا نام تو بغیر طہارت کے لے بھی نہیں سکتا. یہ معرفت زہرا کا اثر ہے کہ حر اس مقام پر آ کر سر جھکائے ہوئے خاموش ہے. یہاں سے چل کر پھر حر کے بارے میں تعریف کہتی ہے کہ رات عاشور رونے کی رات تھی حر کے لیے, عبادت کی رات تھی حسینیوں کے لیے. حر روتا تھا گناہ مٹانے کے لیے, حسینی جاگتے تھے جنت کی خواہش اور شہادت کے لیے. ایسے میں حر کے بیٹے نے پوچھا, پریشان کیوں ہے؟ کہا, تمہارے کانوں میں بچوں کی آواز.
اکبر کی آواز, حسین کی
الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جناب حر کا واسطہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار جناب حر کا واسطہ ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. جناب حر کی شہادت کا واسطہ پروردگارا مرتے وقت ایمان کی سلام کی نصیب فرما. پروردگار مرنے کے بعد کل ایمان کی شفاعت سے بحریاب فرما. جنت میں جنت کے جوانوں کے سرداروں کے قدموں میں ہم غلاموں کو جگہ